أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قرآن کریم کا موضوع ہے دعوت الی اللہ. قرآن کریم اللہ کی توحید اور عبادت مخلصہ کے اس بات میں ہے اور ہر طرح کے شرک اعتقادی اور فعلی کی نفی کرتا ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت کفار کے چار طبقے تھے، مشرکین، منافقین، صوابین، مجوسی. اور قرآن کریم کے نزول کے وقت خود مشرکین چار قسم کے شرک میں مبتلا تھے، اعتقادی، فی الدعا، فی العلم، فی التصرف، فی العبادہ، اور شرک فعلی متنوع. مشرکین چار طرح شرک کرتے تھے: بالکواکب، بالجن، بالملائک، بالعباد الصالحین. شرک کا بنا الجہل بالمصالح الشریعہ اور والتجاوز فی المحبہ او التعظیم عن الحد الشرعی. شرک تمام کفر اور بے دینی کا اساس ہے، اس کے بعد بقیہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ زور شرک کے نفی میں لگایا ہے. قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس میں اللہ کی الوہیت کا تعارف ہے. اللہ کے اسماء ظاہراً پانچ اور مضمراً پانچ ذکر ہوئے ہیں: لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، لفظ رحیم، لفظ مالک. یہ پانچ ظاہراً ذکر ہوئے ہیں. اور معبود، مستعان، منعم، حادی، مدل، یہ مضمراً ذکر ہوئے ہیں. کسی بھی صورت جاننے کے لیے ہم نے کہا تھا پانچ طریقے ہیں اور پانچ مرحلوں سے گزرنا ہوگا. سب سے پہلے دعوی صورت، ربط سورہ بما قبلہا وما بعدہا، خلاصۃ السورہ، امتیاز السورہ، میزان الدلائل. جب کسی صورت کے سلسلے میں یہ پانچ مرحلے آپ گزاریں گے، وہ صورت اور اس کے تمام علوم آپ کے ضبط میں آ جائیں گے. سورت بقرہ کا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو چار جگہ ذکر ہوا ہے: الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سورت میں عقلی دلائل اور نقلی دلائل دونوں طرح موجود ہیں. سورت ما قبل کے ساتھ بوجو مربوط ہے. سورت کا خلاصہ مسائل سمانیہ کا بیان ہے: توحید، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب. سورت حقیقت میں مسوخ ہے، چلائی گئی ہے رد یہود میں. اور یہ تفسیر ہے فاتحہ کے ایک لفظ غیر المغضوب علیہم کی. اور صاف مومنین خمسہ پانچ بیان ہوئے پانچ آیتوں میں. آیتین میں مذمت کی گئی کافروں کی, دوسرے رکوع میں دس نشانیاں منافقین کی, دو مثالیں دی. خطاب عام شروع ہو گیا, پورے عالم کو دعوت دی, دعوت اللہ و توحید کی, دلائل آفاقیہ ارض و سما کا ذکر فرمایا, تحدید بالکتاب کی گئی, تفسیر موافق کی, تنظیر مخالف کی گئی, امثلہ الہی کی حکمت بیان ہوئی, فوائد بیان فرمائے گئے, خطابات عام شروع ہو گئے, کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا واذ قال ربک للملائکہ. اللہ نے احسانات کیے, آدم کو پیدا کیا, خلیفہ بنایا, مسجود ملائک بنایا, ان کی توبہ قبول فرمائے. خطابات خاصہ شروع ہوئے روئے زمین کی, وہ معزز قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پہلا خطاب یا بنی اسرائیل نعم مجملہ کا بیان ہے, دوسرا خطاب یا بنی اسرائیل نعم مفصلہ کا بیان ہے, تیسرا خطاب یا بنی اسرائیل نعم مدللہ کا بیان ہے. سو آیات میں مسئلہ توحید مکمل ہو گیا, 101 سے رسالت اور اس پر شبہات کا تذکرہ تھا. شبہ تھا کہ اہل کتاب نہیں مانتے نبی کیسے برحق ہے, جواب نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہ, انہوں نے اپنی کتابوں پر عمل چھوڑ دیا. شبہ تھا پیغمبر کیسے ہے, داؤد سلیمان جادوگروں کو یاد کرتے, جواب وما کفر سلیمان, سلیمان برحق پیغمبر تھے, ان کو جادوگر کہنا یہ کفار اور کذابین کی تہمت ہے. شبہ تھا کبھی ایک طرف نماز پڑھتے کبھی دوسری طرف, جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہو. ما ننسخ من آیت وننسیہ وللہ المشرق والمغرب. یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے, ان کی ملت کے خلاف چلتے, جواب بالکل غلط. ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز کعبے کا ملا تھا. انی جائلک للناس اماما واذ یرفع ابراہیم القواعد, اور آخری دعا ابراہیم کی اس پیغمبر کی تشریف آوری کی ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم کی ملت و طریقے کا پابند یہ پیغمبر ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے ہم کو کہا تھا یہودیت پر رہو, کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا, جواب ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب نے تو اپنے بیٹوں کو دین اسلام پر, توحید پر قائم رہنے کے لیے کہا. ان کی آخری وصیت تھی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمانوں کو کوئی رنگ دنگ نہیں ہے, جواب صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. توحید و سنت کا سب سے بڑا رنگ ہے. گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور اس پیغمبر میں فرق ہے, جواب تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. بعض شبہات مفصل تھے, اس کا مفصل جواب سے اقول الصفحاء. اہل کتاب پہچانتے ہیں مانتے نہیں, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہ. یہ پیغمبر اپنے صحابہ کو میدان میں لے آئے اور کٹوا دیا, ان کو قتل کرایا. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اللہ نے ان کو ابدی زندگی ہمیشہ کی حیات عطا فرمائی ہے. یہ پیغمبر صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ بتوں کی جگہ ہے, جواب ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بت تم جیسے نالائک انہیں رکھے تھے ختم کر دیے گئے, جو دین چھپائے ان پر خدا اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، ان کا حال کفار سے بدتر، اور اعادہ دعویٰ کر دیا گیا الہکم الہ واحد، اور دلائل کا خلاصہ ذکر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، حلال و حرام کے مسائل میں الجھ کر کے ان لوگوں نے دینی حق کا انکار شروع کیا. یا ایھا الناس کلوا من طیبات، حلال حلال کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور محرمات تبیدیہ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ. یہ بھی رسالت 76 آیات میں ماں دفع شبہات کے مکمل ہو گئی، تو 177 آیات سے جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا. اور مجاہد کا پہلا مرحلہ تربیت اور ٹریننگ کا اس کو ذکر کیا، 5 معتقدات 5 عملیات ذکر کر کے تہذیب اخلاق فرما دیا کہ مجاہد باخلق ہو، مستقیم ہو. تو دوسرا مسئلہ کہ ملک کا نفاس، ملک کے اندر قانون کیسے ہوگا. 4 قاعدے ذکر فرمائے، کتب علیکم القصاص فی القتل، ظالم سے ظلم کا بدلہ لینا پڑے گا حتیٰ کہ اس کو قتل کیا جائے تاکہ امن قائم ہو. کتب علیکم الوصیہ ان ترک خیر الوصیہ، مال کی تقسیم قاعدہ شرعی سے کرو. کتب علیکم الصیام، مشقت کا تحمل کرو، کئی سنوں کو ملک بیچ ڈالو. 4 قاعدہ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، رشوت ستانی حرام ہے، ناجائز دولت کمانے سے باز آ جاؤ. 18 قاعدے ذکر فرمائے اصلاح رعیت کے لیے. تہذیب اخلاق کے بعد تدبیر المنزل، اور تدبیر المنزل کے بعد السیاست المدنیہ، اور اس میں خاصی تفصیل فرمائی. 3 پارہ شروع ہوا اور جہاد کا مرحلہ مکمل ہوا تو انفاق شروع ہوا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خل ولا شفاع والکافرون هم الظالمون. اور سورت کا اعادہ مضمون کا فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور بتا دیا کہ اللہ کے دوست کے ساتھ خدا کی دوستی رہے گی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ابراہیم کی فتح و کامرانی ذکر کی. خدا کے دشمنوں کے دوست شیطان ہیں، وہ ناکام ہوں گے. نمرود بما سلطنت کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زیر و زبر ہو گیا ہے. اس پر حضرت عزیر اور ابراہیم کے بقیہ واقعات دلائل پیش فرمائے. تو مضمون انفاق فی سبیل اللہ کو مبرہن کیا، ثواب کے تضاعف کے ساتھ احسان مت جتلاؤ، احسان کر کے تکلیفیں مت پہنچاؤ. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اس سے سب کچھ ضائع ہو جائے گا. ریاکار کی حیثیت ایسی ہے جس طرح مٹی کی تہ صاف پتھر پر چڑی ہوئی ہو، ذرا سی بارش ہوئی ہے سب ختم. اسی طرح ریاکار آخرت میں صفر الید ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ کی خیر و برکات، حلال رزق کمانے کے برکات، سود کی حرمت، لین دین کی تاکید، اور اس میں پیش آنے والے جھگڑوں کی روک تھام. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، کہ اس کو لکھا کرو، گواہ مقرر کرو. لکھنے کے آداب، لکھوانے کے آداب. سفر کے اندر واقعہ پیش آیا تو ایک چیز بطور امانت اور اعتماد کے رکھ سکتے ہو. سورت کا خلاصہ، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دعوی سورت کا 4 مرتبہ اعادہ، اور اس پر ایمان کا تذکرہ، اور دعاؤں کے ساتھ سورت کا خاتمہ. فاتحہ کے اخیر میں مغضوبین و ضالین کے خلاف دعا دی، اور بقرہ کے اخیر میں کل کفار کے خلاف دعا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین. فاتحہ کے اندر جو مضمون تھا مغضوبین کا، اس مضمون کو مبرہن اور منشرح کر دیا بقرہ کے اندر. خطابات عامہ و خاصہ و حکایات ثلاثہ، نیام مجملہ مدللہ مفصلہ کے ساتھ. سورت فاتحہ میں عبادت کے ضمن میں رسالت کا دعویٰ تھا، کیونکہ عبادت بغیر رسول کی تعلیم کے نہیں ہو سکتی. اور اس میں رسالت کے مسئلے کو کھل کر بیان فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. فاتحہ کے اندر اعتماد علی اللہ کا بیان تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس میں اس کی تفصیل آئی، لئن اتبعت اہواءہم من بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر فانک ذل من الظالمین. سورۃ فاتحہ میں منعم علیہم منعومین مذکور گئے، اس میں مومنین، موقنون، مفلحون، مہتدون اور آخر کار شہداء عند اللہ کے طور پر ان کو ذکر فرمایا، منصورون. سورۃ بقرہ ممتاز ہے مسائل ثمانیہ کے بیان میں، اور سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس کا اول اور آخر ایمانیات پر مشتمل ہے. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس ایک سورۃ میں بنی اسرائیل کو تین دفعہ خطاب خاص ہے. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس میں مومنین کے اوصاف خمسہ، منافقین کے نشانہائے عشرہ اور مثالیں موجود ہیں. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس میں آدم کی تخلیق، تسجید اور تبریک اور تعظیم اور قبولیت توبہ کا اعلان ہے. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس میں اولاً نعم مجملہ ہے، ثانیاً مفصلہ ہے، اور ثالثاً مدللہ ہے. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ اس میں رسالت کے اوپر واردہ شبہات کو مفصل و مدلل رد فرمایا ہے. سورۃ بقرہ ممتاز ہے کہ پوری سورۃ کے اندر الوہیت خداوندی اور توحید کے مسئلے کو روح کی طرح چلایا گیا ہے. سورۃ ممتاز ہے کہ اولاً توحید، ثانیاً رسالت، ثالثاً جہاد، رابعاً انفاق، بما تنظیم و آداب کے مذکور ہیں. سورۃ ممتاز ہے کہ اس کے اخیر میں اس امت کے مزایا اور مفاخر ذکر ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ سختی نہیں، اعتدال کا مذہب ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا. اس سورت، اس امت کے اندر تمام سہولتیں ہیں، یہ امت قیامت تک چلنے والی ہے، ان کی مدد نصرت کا اعلان ہوا ہے. جب سورہ بقرہ رد یہود میں غیر المغضوب علیہم کے بیان میں مکمل ہوئی تو روئے سخن ولا الضالین کی طرف کر دیا گیا، اور سورت آل عمران کے اندر رد نصارہ مقصود ہے. بنی اسرائیل کا پہلا طبقہ یہود تھا اور دوسرا طبقہ نصارہ کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو مان گئے وہ نصارہ کہلائے، جو نہ مانے وہ یہود ہٹ درم، خیر و برکت سے محروم رہے. وہ جو یہود کہلاتے تھے ان کے ذمائم بقرہ میں کر دیے گئے، اور جو نصارہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں حد شرعی سے غلو کرنے والے، ان کی مذمت پر سورۃ آل عمران مشتمل ہے. سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ میں مناسبت، وہ بھی الف لام میم سے آغاز ہے اور یہ بھی الف لام میم حروف مقطعات سے مصدر ہے. وہاں اللہ جل جلالہ کی الوہیت کا بیان نزول کتاب کے ساتھ ہے، یہاں اللہ کے الوہیت کا اعلان صراحتاً ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سورت بقرہ میں قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، سورت آل عمران میں ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، سورت بقرہ میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے کتابوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان ضروری ہے، اس سورت میں ہے وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس وانزل الفرقان، لفظ بلفظ ربط موجود ہے. سورت بقرہ میں چھٹی آیت میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں ابتدائی دوسری آیت کے اختتام میں ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورت بقرہ میں منافقین کی مذمت تھی جن کے باطن میں کچھ تھا اور اظہار کچھ کرتے تھے، اس سورت میں فرمایا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، منافقین کی منافقت اس کو معلوم ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا خلقکم والذین من قبلکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو، اور اس سورت میں فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہاں دوسرے رکوع سے دعوی سورت ذکر ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس سورت میں ہے لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، اس سورت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک شبہ نہیں، اس سورت میں ہے ھو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ھن ام الکتاب، اس سورت میں ہے فی قلوبہم مرض، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اس سورت میں ہے فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، اس سورت میں مومنین کے لیے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس سورت میں فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اس سورت میں منافقین کی 10 نشانیاں بیان کر کے 2 مثالیں دی کہ ایسے احوال سے بچو، اس سورت میں دعا کی تلقین آئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا، خواہ ہمارے دلوں کو ٹیڑے تو نہ فرما جیسے منافقوں کے دل ٹیڑے ہیں، ہدایت پر مستقیم فرما، اس سورت میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سورت میں ہے اِن رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس سورت میں ہے قرآن ایسی کتاب لا ریب فیہ، اس سورت میں ہے قیامت برحق ہے لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں، اس قسم کی مناسبات بالتفصیل لفظ بلفظ آیت در آیت مضمون در مضمون بقرہ اور آل عمران کے اندر موجود ہے. سورت آل عمران کا دعویٰ ہے العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، اور ہر طرح کے شرک کی نفی بالخصوص نصرانیت اور عیسائیت کا رد. یہ دعویٰ اس میں بکثرت ذکر ہے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، دعویٰ سورت پھر فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، پھر فرمایا لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، آگے چل کر فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکہ، اللہ بھی گواہ ہے مسلمان بھی گواہی دے رہے اللہ تعالیٰ اپنے خدائی میں الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور آگے چل کر تمام انبیاء کو اس گواہی پر گواہ بنایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک تمام پیغمبروں کا یہ کہنا ہے لا الہ الا ہو، نہیں ہے عبادت کا لائق مگر ایک اللہ، نہیں ہے حاجت روا مشکل کشا کارساز مگر ایک اللہ. سورت میں دعوی الوہیت بکثرت مذکور ہے، کیونکہ عیسائیت قریبی مذہب تھا اور عیسائیت میں الوہیت کا مسئلہ الجھ گیا تھا، وہ عیسیٰ کو، جبریل کو، ام عیسیٰ مائی مریم کو مختلف پیراویوں میں الہ سمجھنے لگے تھے. سورت کا نام ہے آل عمران، یعنی حضرت عمران کا خاندان. عمران دو ہے، ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور یہ عمران حضرت مریم کے والد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان. تفسیر مدارک میں ہے دونوں عمرانوں میں 1800 سال کی مسافت. موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور حضرت مریم کے والد عمران دونوں میں مدارک میں ہیں 1800 سال بعد یہ ہے. سورت میں چونکہ رد مسیحیت ہے اس لیے حضرت عیسیٰ کے خاندان کو ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی نسل نسب کو ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں ابن اللہ کہنا، الہ کہنا صراحتاً غلط ہے. حضرت تو عمران کے نواسے ہیں اور حضرت کا تو نسب نانا نانی معلوم ہے. عمران کی بیوی کا نام تھا یوحانس بن حنہ بنت فاقوس. اصل میں عیسائیوں کو مسیحیت میں کچھ شبہات ہوئے ہیں. مسیحیت کی بنا 6 شبہات پر ہے. پہلا شبہ یہ ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی العرب فقط، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہے تو صرف جزیرۃ العرب کے لیے، بقیہ دنیا کے لیے عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا شبہ ان عیسیٰ ولد بلا اب، فسوارا ابن اللہ، چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہے اس لیے خدا سے پیدا ہے، خدا کا بیٹا ہو گیا. تیسرا شبہ اصل مذہب اور دین مسیحیت ہے. چوتھا شبہ مسیحیت ممدوح فی الکتب ہے وفی ھذا القرآن. شبہ ترتیب سے سمجھو، ترتیب سے شبہات کو سمجھو، 6 شبہات. مسیحیت ممدوح فی الکتب ھذا القرآن وفی ھذا الکتاب، مسیحیت کی منقبت آسمانی کتابوں میں، خاص کر قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالی کو باپ کہا ہے اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا ہے، ان کے باپ بیٹے ہونے میں شک کیا ہے؟ اور کتنے ہوئے؟ پانچ. چھٹا شبہ تسلیس فی التوحید اور توحید فی التسلیس ایک چیز ہے اور یہ ثابت بالعقل ہے. یہ چھ شبہات ہیں اور چھ کے چھ شبہات کو قرآن رد کر رہا ہے سورۃ آل عمران کے اندر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا شبہ یہ ہے کہ حضرت محمد اگر پیغمبر ہے تو عرب کے ہیں، بقیہ دنیا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ مسیح ہے. جواب، پوری دنیا کے لیے محمد الرسول اللہ ہے. اور اس کا جواب دیا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، آسمانی کتابوں سے انجیل و توریت سے محمد الرسول اللہ اور ان کے دین کا عالمی و آفاقی ہونا ثابت. دوسرا شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہے، لہذا وہ خدا کا بیٹا ہوا. جواب، جھوٹو، آدم بغیر باپ اور ماں دونوں کے پیدا ہے، وہ کیوں بیٹا نہیں بنا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ تفصیلی جواب ہے. اجمالی جواب یہ ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ باپ سے بھی پیدا کر سکتا ہے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے بھی. اس سے کوئی بیٹا نہیں بنتا خدا کا. تیسرا شبہ کیا تھا؟ جی یہ تو چھٹا شبہ ہے، آپ تو سو رہے ہیں. اصل دین مسیحیت ہے. جواب، بے شک جب وہ آسمانی وحی کے مطابق ہو. بے شک مسیحیت یا یہودیت کبھی درست رہی. اس کا جواب یہ ہے، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، کسی زمانے میں، من قبل، یہ صحیح دین رہا ہے، لیکن اب تم نے تبدیلیاں کی. ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب تم اس وجہ سے کافر ہو چکے ہو. چوتھا شبہ کہ مسیحیت ممدوح فی الکتب ہے وفی ھذا الکتاب. جواب، یہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو. اس کے مدح اور منقبت کا قرآن قائل ہے، لیکن تم اس سے ہٹ چکے ہو. نمبر پانچ، حضرت عیسیٰ نے کہا میرے یا ابتے، اور خدا نے بھی ان کو کہا یبنی، اے میرے پیارے بیٹے. جواب، یہ متشابہات میں سے ہے. باپ اور بیٹے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پیدا ہے. استاد شاگرد کو کہتے ہیں بیٹے، شاگرد لکھتے ہیں میرے والد سے زیادہ عظیم ہے. اس میں نسب مقصود نہیں، حسب مقصود ہے. اور اس میں قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ دس بغات ہے، تمہارے شر پسندوں نے ڈالا ہے. اصل مسیحیت انجیل میں یہ عبارات نہیں ہے. قرآن پاک میں اس پر متشابہات کا مسئلہ ذکر کیا ہے. چھٹا شبہ، تسلیس فی التوحید اور توحید فی التسلیس عقلاً ثابت ہے. اس پر قرآن نے کہا یہ عقلاً نقلاً باطل اور غلط ہے. عقلاً نقلاً باطل اور غلط ہے. اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ، زکریہ، عیسیٰ، مریم تک انبیاء کو اس پر شواہد کے طور پر پیش کیے. یہ چھ شبہات ہیں، مختلف پیرایوں میں ذکر ہوتے ہیں، تفاسیر میں. اور ان چھ شبہات کے بنا پر عیسائیت قائم ہے. جو شخص بھی عیسائیت کا رد کرے گا علمی طور پر، وہ ان چھ شبہات پر کام کرے گا. ہماری دانش میں حافظ ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے، الجواب الصحیح لعبد المسیح، اور ان کے شاگرد ابن قیم نے کتاب لکھی الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح، یار غیرتی علماء کے دور توبہ. ابن تیمیہ ابن قیم کے جو ہے نا میدان عمل میں مثال نہیں. جس کام پر کمر بست ہوتے ہیں اس کو تلوار سے اور خنجر سے زیادہ مبرہن کر کے رکھ لیتے ہیں. غی غیوران حزیمان من علماء حاضی الامہ بل من اولیائیہ. علی القاری مرقات جلد 11 میں لکھتے ہیں. اور یہ دونوں کتابیں انسائکلوپیڈیا ہے رد مسیحیت میں مناظر کے لیے اور محقق کے لیے. اور پوری دنیا کی عیسائیت کا تعاقب کیا گیا ہے اور انجیل کا ایسا حال لکھا ہے کہ اناجیل کے مشائخ نے تسلیم کیا ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم ہمارا مذہب ہم سے زیادہ جانتے ہیں. فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين احسن الجزاء. انگریز جب ہندوستان آیا اور اس نے سلطنت مغلیہ کو تخت و تاراج کر لیا اور سلطنت مغلیہ کے تمام فرمانروا اعلی درجے کے مسلمان تھے تو انگریز کو خطرہ تھا کہ ہمارا دشمن جس سے ہم نے حکومت لی وہ مسلمان ہے اور جب بھی ہم سے حکومت پر مزاحمت ہوگی تو مسلمان کرے. مسلمانوں کو مذہبی جوش تھے جیسے آج بش بلیئر اور ان کا پتر کہتا ہے کہ عسکریت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جہاد کا جذبہ پہ. یہ پرانا سبق ہے نئی بات نہیں. لوگ جانتے نہیں تاریخ تو ڈر جاتے. یہ پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال اختیار کی جائے ایسی فضا بنائی جائے کہ مسلمانوں کا دین ختم ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دلیل اور برہان کے قدردار ہیں. یہ مناظرے اور مباحثے سے خوش ہوتے ہیں. انگریزوں نے ایک شخص تیار کیا اس کا نام تھا فاؤنڈر. اس کا نام تھا فاؤنڈر. زبردست دولت اس پر برطانیہ سے خرچ کی گئی اور جامع ازہر میں اس کو پڑھایا گیا. حلب اور ہمس میں اس کو پڑھایا گیا اور اس نے ایک کتاب لکھی سورۃ فاتحہ پر 3000 اعتراضات. اس کی عربیت غلط ہے. جب فاؤنڈر یہ کام کر رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے مشائخ میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اکابر دیوبند حضرت گنگوئی نانوتی حضرت خانوی حضرت شیخ الہند سب ان کے خلفاء ہیں. بہت بڑے صاحب قد کاٹ ہیں. ان کی نظر تھی کہ یہ کام اصل ہمارے خلاف ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا تھا کہ اس کا جواب دینا ہوگا. یہ سارا میلہ ہمارے خلاف تیار ہو. ایسا وقت آئے گا کہ انگریز اعلان کریں گے کہ آئے مسلمان عالم ہمارا جواب دے. تیاری ضروری ہے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے تیاری کی. اس تیاری کا پتہ اس دن چلا جب 1861 میں 1961 میں 1861 اور 62 میں آل آباد کے اندر ایک زبردست قسم کا مذہبی میلہ مقرر ہوا ہے. مذہبی میلہ بہت بڑا. اور اس میلے میں سکھوں کو کہا گیا کہ گرنتی آئے ثابت کرے کہ سکھ مذہب حق ہے. گوتڑوں کو کہاں گوتم بدھ والے آ جائے. ہندو کو کہاں اپنے پنڈتوں کو بھیجو. سوال ہے. مولانا امداد اللہ صاحب نے مولانا رحمت اللہ کو کہا کہ جاؤ آپ, میں تیار ہوں, آپ دعا فرمائیں. فاؤنڈر آیا اور اس نے سب سے پہلے گوتم بدھ مذہب کے قواعد ذکر کیے اور اس کو رد کر لیا. یہ جھوٹا مذہب ہے, قابل عمل نہیں. گوتڑے عیسائی ہو جائے اور پھر ہندو مت, پھر سکھ مت, سارے اور پھر اعلان کرتا تھا ہے کوئی جواب دینے والا. اخیر میں اس نے کہا اسلام بھی ان وجوہ سے غلط ہے اور قرآن آسمانی مذہب نہیں ہے, مسلمانوں نے بیٹھ کے بنایا ہے اور دلائل قائم کیے. اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا, تو مولانا رحمت اللہ کیرن بھی کھڑا ہو گیا کہ ہاں بالکل جواب حاضر. دنیا حیران ہو گئی کہ نہ گوتم بدھ والے جواب دے رہے, نہ ہندو دے رہے, نہ سکھ دے رہے, نہ ڈوگرے دے رہے. مسلمان تو سچا دین ہے اور سچا مذہب ہے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے سب سے پہلے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا اور دنیا سب کے سب دنگ رہ گئی. فونڈر کو ضربہ یا ضربو سے بھی نیچے گرا دیا اور ثابت کیا کہ اس کو عربیت کی ہوا نہیں لگی, یہ بے خبر ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں. اور پھر اناجیل کا تانا بانا کر لیا کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی موجود نہیں. تمام اناجیل پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کے 244 سال بعد اپنی طرف سے بنائی. ختنہ سنت تھا نکال دیا, شراب حرام تھی جائز کر دی, خنزیر مردار تھا. حضرت عیسیٰ اس شخص کو شہر میں نہیں چھوڑتے تھے جو خنزیر پالتا تھا, اس نے خنزیر کو مذہبی معقول کو لکھا ہے. ایسے بنیادی زبردست مسائل اٹھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ارشادات اور پھر اناجیل کے مفتریات جب سب بیان ہوئے دنیا حیران رہ گئی. انگریز نے کہا کہ فاؤنڈر بھی شرپسند ہے اور مولانا رحمت اللہ بھی شرپسند. مقصد یہ تھا کہ فاؤنڈر پر تو ہماری دنیا برطانیہ کی غرب ہو گئی, اس کو تو قتل کر نہیں ہے, تیاری نہیں کی, اور اس بہانے مولانا رحمت اللہ صاحب کو قتل کر دے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا حکم تھا کہ آپ مناظرے کے بعد ہندوستان میں نہ رہیں. حضرت بلوچستان کے راستے سے ایران, ایران کے راستے سے عراق, اور وہاں سے سیدھے مکہ پہنچ گئے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں. اور ہندوستان میں شور مچ گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ یہاں سے ختم ہو جائے گی, عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے, یہ پولوس اور چند عیسائیوں کا بنائے ہوئے ملغوبہ. فاؤنڈر بھی باغا, اس کو پتا تھا کہ مجھے اس دن کے لیے 28 سال محنت کرائی گئی تھی اور میں صفر ہو گیا, اب میری موت انگریزوں کے یہاں ضروری ہے. وہ یہاں سے سیدھا گیا استنبول, اور استنبول جا کے سلطان عبدالحمید خان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں, پوری دنیا اسلام کے بادشاہ ہیں, میرے پاس اتنا علم ہے کہ کوئی عالم دین مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے دربار میں شیخ الاسلام سے, فخر الاسلام سے بات کرائی, وہ تو خالی القاب تھے, حقیقت کچھ بھی نہیں تھی, وہ صفر ہو گئے. سلطان عبدالحمید خان نے شریف مکہ کو فوراً اطلاع بھیجی کہ بیڑا غرق ہو گئے ہیں, ایک انگریز آیا ہے اور اسلام کا مسلمانوں سے زیادہ ماہر ہے, اور سلطنت ترکیے میں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, اگر آپ کو انتظام کر سکتے ہیں. انہوں نے حاجی امداد اللہ کو کہا, حاجی صاحب نے کہا کہ آدمی تیار ہے لیکن دو شرطیں ہیں, ایک تو اس کا نام نہیں لیا جائے گا, دوسرے ایک کہ مناظرے میں پہلے سے نہیں اینڈ ٹائم پر جو فاؤنڈر کی تقریر پوری ہو جائے تو وہ آئے. انہوں نے کہا میں سلطان کو اسی طرح پابند کرتا ہوں, اور مولانا رحمت اللہ صاحب کو برید خاص, ایک برید عام ہوتا تھا دوسرا برید خاص ہوتا تھا. برید عام اس کو کہتے ہیں کہ پشاور سے گھوڑا دوڑتا تھا اور وہ دہلی پہنچتا تھا راستے میں رک رک کر 7 دن میں, ایک برید خاص ہوتا تھا. پشاور کا گھوڑا لاہور میں گھوڑا تیار ہوتا تھا, اس کو تھیلا خط کا دیتا تھا, وہ دوڑنا شروع کرتا تھا, اور وہ امرتسر میں جو ہے نا ایک اور گھوڑے کو دیتا تھا, وہاں سے وہ دوڑتا تھا دہلی. یہ 3 دن کے اندر ڈاک پہنچی تھی دہلی, اس کو برید خاص کہتے تھے. وہ تو بادشاہانہ نظام تھا, انہوں نے برید خاص سے مولانا رحمت اللہ صاحب کو استنبول بھیجا, اور سلطان کو خط لکھا کہ آدمی تیار ہے، آپ فاؤنڈر کو قابو کریں. سلطان مطمئن ہوا، اس نے زبردست اجلاس طلب کیا، تمام ملک کے امائی دین کا، وزراء سورا، علماء مشائخ، فقہا فضات کا، اور عیسائی پادریوں کو بھی سب کو بلایا. عیسائی بڑے خوش تھے کہ ہمارا آدمی آیا ہے، اور بس سلطنت یہ ترکی ختم ہو جائے گی اور ہمارا جھنڈا گڑ جائے گا. مولانا رحمت اللہ اندر بیٹھ گئے، فاؤنڈر نے آ کر تقریر کی اور سورۃ فاتحہ کا مذاق اڑایا، بقرہ کا مذاق اڑایا، آل عمران کے ساتھ مذاق اڑایا، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور سب چیزوں کا، بخاری اور ترمذی کی اپنی طرف سے حدیثیں پڑھی. مشائخ سب خاموش بیٹھے ہیں، اور پھر فاؤنڈر جو ہے وہ اسٹیج پر ایسا گھوم گیا مستی میں آ کے کہ حل میں مبارز جو بارزنی، کوئی ہے ماں کا بیٹا جو مجھے جواب دے. یہ فاؤنڈر گھوم گیا اسٹیج پر، مولانا رحمت اللہ صاحب اندر سے باہر آئے. فاؤنڈر نے ایسا دیکھا کہ یہ میرا باپ یہاں کہاں سے آیا. مولانا نے کہا بالکل آپ کے لیے جواب تیار، بیٹھ جاؤ. فاؤنڈر نے کہا آپ تقریر شروع کریں، میں ذرا اندر سے قضائے حاجت کر کے آتا ہوں. شاہی بیت الخلا سمندر کے اوپر بڑے تھے، نکاسی نیچے ہوتی تھی. فاؤنڈر جو وہ 1862 میں بیت الخلا گیا ہے، آج تک واپس نہیں آیا، 2005 تک نہیں آیا. وہاں سے چلان ماری، خودکشی کر کے ختم ہو. حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق. اصلاً کتاب اردو میں ہے، قدیم اردو میں، لیکن اس کو عربی کر دیا گیا، اور آج کل مکہ مکرمہ سے تقریباً اس کا 40 ایڈیشن شائع ہوا ہے. مجھے بھی انہوں نے اکثر نسخے ہر سال کے بھیجے ہیں، اللہ جزائے خیر دے اہل مکہ کو. اس کے شروع میں حضرت مولانا نے یہ سارا واقعہ نقل کیا فاؤنڈر کا، اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے اس کتاب میں عیسائیت کے 6 شبہات جو میں نے آپ کو لکھوائے ان کو بنیاد بنایا ہے، اور فرمایا ہے کہ مسیحیت موجودہ کا دار و مدار ان 6 شبہات پر ہے، ان پر مفصل کام کریں اور عیسائیت کا رد ہو جائے، اور ان کا مفصل رد قرآن کی سورتوں میں، سورت آل عمران میں. میری خواہش ہے کہ ہمارے تمام کم از کم علماء و قابل طلباء سب کے پاس مولانا رحمت اللہ کی اظہار الحق ہو. اظہار الحق کے بعد حافظ ابن تیمیہ کی الجواب الصحیح لعبد المسیح، یا ابن قیم کی الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح کی کوئی ضرورت نہیں. مولانا ہم دونوں سے فائق ہیں. امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رحمۃ اللہ کی رانوی کی اظہار الحق دیکھی، تو شاہ صاحب نے شروع سے لے کے اخیر تک ایک ہی نشست میں سر جھکا کے سر تب اٹھایا کہ کتاب ختم کر، اور صرف ایک لفظ کہا، ماشاءاللہ. مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے قیامت تک مسلمانوں کی طرف سے دین کے دفاع کا فریضہ ادا کر لیا. یہ جو مدرسہ سولتیہ ہے مکہ مکرمہ میں، یہ حضرت ہی کا بنا کر دے مولانا رحمت اللہ صاحب کا. بخاری شریف کا درس اس میں خود دیتے تھے، اور ان کے بیٹے تھے مولانا مسعود، اور ان کے بیٹے تھے مولانا شمیم. آج کل ان کے بیٹے ہیں حشیم، ہمارے محبوب دوست، بہترین مدرس، محقق، عالم. اس مدرسے میں مولانا رحمت اللہ صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے، اکابر دیوبند شریف ہوتے تھے. اور پھر مولانا حاجی امداد اللہ مثنوی کا درس دیتے تھے. تو مولانا رحمت اللہ صاحب بخاری کا درس ختم کر کے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور مثنوی کی عبارت مولانا خود پڑھتے. اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جب سن 6 ہجری میں حدیبیہ مقام پر صلح ہوئی, آپ کو مشرکین کی طرف سے تھوڑی بے فکری ہو کر فرصت مل گئی اور آپ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا. بادشاہان عالم کے نام دعوت اللہ پر مشتمل خطوط لکھے. اس وقت آپ کے سامنے کل 47 افراد تھے, بادشاہان, فوج کے ذمہ داران, قوم اور قبیلے کے عمائدین. کل 47 خطوط آپ نے لکھوائے, مکوکس مصر کے نام ہے اور شاہ افشا کے نام ہے, سب دنیا کو لکھا. اس وقت جتنے لوگ موجود تھے, آپ کے یہ خطوط اتفاق سے اس کراچی کے عالم امام محمد ابن جعفر دیبلی المتوفا 322 ہجری, کیا امام ابو جعفر تہاوی سے 10-12 سال پہلے, 322 تہاوی, 337 میں مرا ہے, یہ 322 میں مرا ہے. امام کا نام ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی. دیبل کراچی کا پرانا نام ہے, کراچی کو پہلے دیبل کہتے تھے. یہاں کے ایک محدث ہے اور امام ہے بہت بڑے, امام محمد ابن جعفر الدیبلی. انہوں نے حضرت کے خطوط جمع کیے ہیں, اس کا نام ہے مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میرے پاس کامل نسخہ ہے. ہمارے بزرگ مولانا عبدالرشید نعمانی مرحوم ترکیہ سے مخروم نسخہ لائے ہیں, ناقص. ان کے لائق بیٹے ہمارے دوست پروفیسر عبدالشہید نے اردو ترجمہ کر کے اس کو شائع کیا ہے. آج کل الرحیم اکیڈمی دستگیر سے وہ کتاب مل رہی ہے, آپ حاصل کریں اسے. مکاتیب النبوی امام محمد ابن جعفر دیبلی المتوفا 322 ہجری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط نجران بھیجا تھا. نجران مدینہ منورہ کے سمت شرقی میں ایک آبادی تھی, مختصر سی, بڑی متمول, سب عیسائی آباد تھے, سب عیسائی. ان لوگوں کو جب آپ نے خط لکھا اور اس میں ان کو دعوت دی اللہ کی توحید کی اور اپنے رسالت حق کا کی, تو انہوں نے تحقیق کے حال کے لیے 70 آدمیوں پر مشتمل وفد بھیجا. 70 آدمی ایک خط کو دیکھ کر کے کیا خطا ہو, کیا زور تھا اس پہ, کیا مضمون تھا. بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ملک بھر کے علماء, سیاستدان, قابل لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جاؤ خط لے کے اس شخص کا حال معلوم کر کے آؤ. یہ لوگ ایسے حال میں مدینہ منورہ پہنچے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, حضرت علی کو آپ نے طلب کیا بات چیت کے لیے, اور بڑے خوبصورت اور بڑے فاخرانہ لباس میں اور بڑے مہذب و شیرین انداز میں گفتگو کر رہے تھے. حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم سب بات کرو گے یا اپنا کوئی وکیل مقرر کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم وکیل مقرر کرتے, اور انہوں نے 14 آدمی منتخب کیے. حضرت مسکرائے, آپ نے فرمایا ابھی جبریل آیا ہے اور مجھے سورت آل عمران کی ابتدائی 80-87 آیات سنا کے چلا گیا, وہ سب تمہارے جوابات. تم جو سوال کرو گے اس کے جوابات مجھے پہلے سنا کے چلے گا. سورۃ آل عمران کی 87 آیات ابن عباس سے, ابن کثیر میں, ابن جریر میں, ابو سعود کے ہاں, روح المعانی میں, السراج المنیر میں, احکام القرآن قرطبی میں, احکام القرآن ابن العربی میں, معالم التنزیل میں, انوار التنزیل میں منقول, سب مفسرین کا اتفاق ہے. ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا تم نے 14 آدمی منتخب کیے مجھ سے گفتگو کے لیے, اور جبریل کو خدا نے بھیجا, سورۃ آل عمران نازل ہو گئی ہے, 80 سے لے کے 87 آیات ان کے سوالات کے جوابات, وہ دنگ رہ گئے. صداقت بھی آپ کی ایسی ویسی تو نہیں ہے, ابھی وہ سوال کیے نہیں اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل جوابات دے گئے. کرو سوال. جس ترتیب سے انہوں نے سوالات کیے ہیں اس طرح نزول ہوا, اور جس ترتیب سے ان کو تہذیب کے ساتھ پوچھنا چاہیے تھا اس تہذیب ان کو سکھائی گئی ہے. کلام کا, سخن کا ایک زیبا طریق بھی ان کو تعلیم کر دیا گیا ہے. سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں. مضامین اسی طرز کے ہیں, اول الوہیت و توحید ہے, ثانیاً رسالت ہے اور اس پر شبہات کے جوابات ہیں, ثالثاً جہاد ہے, لیکن بقرہ میں تربیت بھی مجاہد کی اوصاف اشرس ہے. یہاں 2 جہاد ابتدائی بدر و احد لڑوائے گئے, اخیر میں انفاق ہے اور پھر سورت کا خلاصہ ہے. تینوں مضامین کا خلاصہ نکالا ہے. سورت کی موجودہ ترتیب میں تو نمبر 3 ہے لیکن نزول میں 89 ہے. اس سے پہلے 88 سورتیں نازل ہو چکی ہیں. سورت انفال کے بعد نازل ہوئی, نزلت بعد الانفال. اور سورت بقرہ کی طرح الف لام میم سے مصدر ہے. قرآن مجید میں ایسی 29 سورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورۃ بقرہ میں جو سید الآیات تھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورت کی ابتدا تو حروف سے کر دیا گیا اور سورت کے مضمون میں آیت الکرسی کے شروع کو بنیاد بنایا ہے. آپ جب بھی کسی جن یا ان سے ہم کلام ہوتے ہیں پہلے سورت آیت الکرسی پڑھ لیں اچھی طرح. ویسے بھی کسی بیمار کو دب کر دیں, سحر والے کو, آسیب والے کو, آیت الکرسی 3 مرتبہ اور 4 کل 3 مرتبہ پڑھ کر کے سر کی چھوٹی سے انگوٹھے تک اپنے پورے جسم پر احسار کھینچے پھر دم کرے, ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الف لام میم. بعض کہتے ہیں لفظ الف میں اشارہ ہے اللہ تعالی کی الوہیت کی تنزیہ, تقدیس, تسبیح. لام میں اشارہ ہے مسیحیت کے تنزل کو, میم میں اشارہ ہے دین محمدی کی تفوق اور برتری کو. دلیل اور برہان کے ساتھ ہمارا دین ہمیشہ برتر رہا ہے اور رہے گا. پوری دنیا کا کوئی عیسائی مسلمان سے 10 منٹ کلام نہیں کر سکتا, بشرطے کہ مسلمان میں غیرت ہو اور ایمان ہو, نام کا مسلمان نہ ہو. الغیرۃ من الایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی ارسل محمدا بعدما جعلت النصارى ولدا للہ. بسم اللہ الذی ارسل محمدا بعدما جعلت النصارى ولدا للہ. الرحمن بالدلائل الرحیم بنزول الكتاب علیہ. الف لام میم. اللہ عالم بمرادہا. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی معبود ہے, نہیں ہے معبود مگر وہی. الحی والقیوم, وہ زندہ ہے اور قائم دائم ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. نازل فرمائی آپ پر کتاب حق کے ساتھ, تصدیق کرنے والی جو اس کے آگے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل, اور نازل فرمائی اسی نے توریت انجیل, من قبل, اس سے پہلے. ہدل للناس, وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی. وانزل الفرقان, اور اتار چکے ہیں قرآن. پہلے نزل تھا تدریج کو, پھر انزل کہاں, سورۃ آل عمران کے 87 آیات یکدم نازل ہوئی. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ, ان کے لیے عذاب ہوگا سخت. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. عیسائی کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہے تو ہمیں حکومت کیوں دی گئی ہے, اور ہمیں پکڑا کیوں نہیں جاتا. اللہ کے اس آیت کے نزول نے بتایا کہ پکڑ ہو چکی ہے, ایمان سے محروم ہو, سمجھ نہیں رہے ہو. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ سے پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں, سب کچھ جانتا ہے وہ. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتے ہیں ماں کے بچہ دانیوں میں, جیسے وہ چاہے. کہیں لڑکا کہیں لڑکی, اور کہیں نیک کہیں برا. سعید ام شقی, ایرزقو ام یحرمو, ایحیا ام یموت. بچہ بھی بنا نہیں ہے اور سب باتیں لکھی جاتی ہے. کتب من قبل ان نبرأها لا الہ نہیں ہے اس کا کوئی شریک الا ہو مگر وہی ہے العزیز الحکیم. سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے لیے بعض الفاظ کہے. قرآن یہاں سے جواب دے رہا ہے کہ یہ تو ہر دین و مذہب میں ہوتا ہے. ایک مضمون مکمل طور پر سب کے سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے, ایک مضمون ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھنے والوں کا اتباع کرتے ہیں. جو مضمون عقیدے اور عمل کی بنیاد ہوتا ہے اس مضمون کو محکم کہتے ہیں, اور جس مضمون کا فہم اور سمجھ میں قدر دقت ہو وہ امتحانی مضمون ہوتا ہے, اس کو متشابہات کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے الفاظ یا خداوند تعالی کا ان کے لیے ایسے الفاظ, یہ متشابہات کے قبیل میں سے ہیں. وہ صریح آیات کے تابع کرنا ضروری ہے. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور آمینہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, قرشی ہے, ہاشمی ہے, عدنانی ہے, تہامی ہے, اسماعیل و ابراہیم کی اولاد میں سے واضح نسب و نسل ہے. انما انا بشر مثلکم قل انما, قل فعل امر امپیریٹو سینٹنس, اور پھر انما اور جملے اسمیہ, کتنی تاکیدات جمع ہو گئی. اور دوسری طرف دیکھو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور کتاب ہے, نور دین ہے, نور قرآن ہے, نور نبی ہے, ایک مشتمل لفظ ہے. لیکن جن کے دل ٹیڑھے تھے انہوں نے بشریت کا انکار کر کے اور نور کے پیچھے پڑ گئے. عیسائیوں نے بھی محکمات چھوڑ کر اور متشابہات, حضرت عیسیٰ نے کئی جوش میں آ کے, یا ابتی احفظنی, اے ابا جان بچاؤ مجھے, اللہ تعالی کی طرف سے آیا, یا ابنی احفظک عن کیدہم, بیٹے میں تجھے چھڑاؤں گا. ہمیں طالب علم کو تو بیٹے ادھر ادھر مت دیکھو, تو کیا نسب ثابت ہو جائے گا اس سے؟ اس لیے فرمایا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے معنی بگاڑنا چاہتا ہے. والذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب, منہ آیا تو محکمات, اس کی آیتیں محکم ہیں. محکم کس کو کہتے ہیں؟ ہن ام الکتاب, جس پر دار و مدار ہے قرآن مجید کا. ہن ام الکتاب, وہ اصل و بنیاد ہے قرآن مجید. محکم, احکمت آیات ہو, ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. محکمات معلوم المراد, معلوم المراد, واخر متشابہات, اور کچھ آیتیں ملتی جلتی ہیں. متشابہ غیر معلوم المراد, یا تو مانا نہیں ہے یا ہے لیکن شان خداوندی کے موافق نہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, پر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, پس وہ پیچھے پڑتے ہیں, وہ جو متشابہ ہے اس میں سے. کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ ابتغاء الفتنتی, ڈھونڈتے ہوئے فتنے کو, وابتغاء تاویلی, اور ڈھونڈتے ہیں اس کے معنی کو. مانا مانا نہیں سمجھتے, فتنہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہے ہی فتنہ انگیز. اب علی چوتھا خلیفہ ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے, چچزاد بھائی ہے, خلافت میں ان سے معاویہ اور حضرت عائشہ ناراض رہے. ساری دنیا کو پتا ہے ایک زائغ فرقہ آیا اور وہ اذان میں کہتا ہے کہ علی ہی خلیفہ ہے, کوئی اور خلیفہ ہوئے ہی نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنہ, فتنہ کرنے کے لیے, وہ ابتغاء تاویل. اب دیکھو قرآن نازل ہوا, نبی کی سنت اور حدیث مرتب ہوئی, تو پہلی جماعت فقہا اور مجتہدوں کی آئی. انہوں نے قرآن سنت نبی کی زندگی کی روشنی میں فقہ مرتب کی. بعد میں کچھ لوگ انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں پیدا ہوئے, اور کچھ گجراوالا فیصل آباد میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ابو حنیفہ, مالک, شافی, احمد کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ہر شخص خود حدیث دیکھے اور عمل کرے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ اس طرح ہی باتیں کریں. سارا جہان جانتا ہے کہ صحابہ کرام پیغمبر کا تیار کردہ جماعت ہے, ایمان اور قرآن اور عمل میں اول نمبر جماعت ہے. لیکن ایک ظالم آتا ہے اور وہ روافض کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے ایک تاریخ پر مشتمل ڈکوسلہ لکھتا ہے, اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت عثمان نے اقربہ پروری کی, حضرت عثمان کی پالیسیاں ڈھیلی تھی, معاویہ نے 14 بدعت کی, اور ان لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا, اس لیے آج تک مسلمانوں کو اپنی مرضی کی حکومت نصیب نہیں ہو رہی. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کی, ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویل فتنہ کرنے کے لیے معنی سمجھنے کے بہانے. وما یعلم تأویلہ, نہیں جانتے متشابہات کے معنی, الا اللہ مگر ایک اللہ, والراسخون فی العلم, وہ اللہ جانتا ہے, مولوی صاحبان نہیں جانتے, جامع المعقول والمنقول, شیخ التفسیر المفسر الکبیر, اتنے بڑے بڑے القاب یہ جانتے نہیں. فرمایا بڑے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا اتباع موجود ہو. والراسخون فی العلم, اور جو مضبوط ہے علم میں, یقولون وہ کہتے ہیں, آمنا به, ہم ایمان لائے ہیں اس قرآن پر, کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کے ہاں سے ہے, محکم اور متشابہ دونوں, بس ایمان لانا کافی ہے, سب جاننا ضروری نہیں ہے. وما يذكر الا اولو الالباب, اور اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے. اولو من غیر لفظ ہی جمع ہے زو کی, اولو زو کی جمع ہے. ربنا اے پروردگار, لا تزغ قلوبنا, نہ ٹیڑے کر ہمارے دلوں کو, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دی ہمیں, وہب لنا, اور بخش دے ہمیں, من لدنک رحمہ, آپ کے ہاں سے احسان, انک انت الوہاب, بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں. بھئی ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے, اوہو, اور ایک آدمی کو قرآن و سنت کا تجربہ حاصل ہے, لیکن جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہی شخص ساتھ ہو گیا, حکیم نور الدین بھیلوی, مولوی روشن خان اور مولوی سرور الدین, دونوں مولانا انور شاہ کے ہم سبق ہیں, تعلم دیوبند شیخ الہند کے شاگرد ہیں. اور اتنے بڑے علماء تھے کہ ان کا نام سن کر کے لوگوں پر لرزہ طاری ہو جاتا. وہ مشہور مناظرہ فیروز پور کا, جس میں مولانا شمس الحق افغانی, مولانا خیر محمد, مولانا مفتی محمد شفیع, ظفر احمد, یہ سب تھے. وہاں سے اعلان ہوا کہ مولوی صغر الدین اور روشن خان آ رہا, ہر طرف سے مرزائی جمع ہونے لگے. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے مناظرہ تو فوراً قبول کر لیا اور دارالعلوم دیوبند تار دے دیا کہ بس قیمتی اور ضروری کتابیں بھیج دے اور دعائیں فرمائیں کہ کہیں حق کو نقصان نہ پہنچے. جب یہ اطلاع دارالعلوم دیوبند پہنچی, مولانا انور شاہ صاحب نے شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ تمام کتابیں جو اس موضوع کی ہے اکٹھی کرو. سب اکٹھی کر دی گئی. فرمایا مفتی کفایت اللہ کو طلب کرو. اسد اللہ کو, مناظرین جتنے تھے سب کو بلایا, اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہم خود جائیں گے مناظرے کے لیے. مولوی سرور الدین اور روشن خان کی چالاکی میں جانتا ہوں. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ وقت بھولنے کا نہیں ہے جس وقت مناظرے کے عین شروع کے لمحے میں ہم نے دیکھا کہ یہ کابر حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ, شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد, مفتی اعظم ہند اور فقی الہند مولانا کفایت اللہ, اور شیر بے شاہ مولانا مرتضی حسن اور مولانا سعد اللہ جیسے مناظرین کتابوں کی بڑی بڑی گٹھلیاں اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. حضرت شاہ صاحب جب تشریف لائے اسٹیج پر تو انہوں نے شرائط پیش کیے مرزائیوں کے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اعلان کرو کہ جتنی شرائط کا لکھ چکے ہیں اتنی اور لکھ کے دے, لیکن مولوی سرور الدین اور روشن خان کو آج مناظرے میں لے آؤ. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں تعجب کی انتہا نہ رہی, سارا دن گزر گیا ایک مرزائی مناظر سامنے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے امام الاسر کو ایسی علمی حیبت و جلال عطا کیا. تو اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ایک آدمی کا بڑا مطالعہ اور بڑا علم ہے, بلکہ اس بات کی ضرورت شدید ہے کہ اللہ اس کو حق پر قائم دائم رکھے. بڑے عالم کو بھی حکم ہے کہ وہ نماز میں پڑھے اہدنا الصراط المستقیم, وہ بھی پابند ہے. اور بڑے عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار ٹیڑھے نہ کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، دیجئے ہم کو، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتن مہربانی، انکا انت الوہاب، بے شک آپ وہاب ہیں اور ہم آپ کو ماننے والے ہیں، تو ہم وہابی. الحمدللہ، مولانا عبد الشکور دین پوری مرحوم عجیب عجیب جملے کہتے تھے. فرمایا میں سفر میں تھا، ٹرین میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہاں کے ہو، میں نے کہا پاکستان، کہا علم کہاں پڑھا ہے، میں نے کہا ہندوستان، کہا کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا عربستان، حضرت حج کے لیے جا رہے تھے، کہا آپ کہیں وہابی تو نہیں ہیں؟ فرمایا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے. انکا انت الوہاب، وہابی یعنی اللہ والا، ایک اللہ کو ایک ماننے والا، اور بدتی اسلام کے نام پر شیطان کو ماننے والا، ایک خدا کو چھوڑ کر ہر قبر درگاہ جھنڈے والے کو مشکل کشا سمجھنے والا. وہاب اللہ تعالی کی صفت ہے. رہ گئی محمد ابن عبد الوہاب النجدی کا اتباع، بے شک سن 1200 میں اس کی تحریک اٹھی ہے اور اس سے تحریک کے شروع میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، خود اکابر دیوبند نے ان کا رد لکھا ہے، لیکن موجودہ زمانے کے بدعتیوں سے اور ان کے اعلی حضرتوں سے محمد ابن عبد الوہاب النجدی کروڑ درجے اعلی درجے کے مسلمان موحد تھے. یہ تو گن در گن دشمنان دیوبند، گن در گن، یہ تو گلے سڑے، یہ کس منہ سے ابن عبد الوہاب کا نام لیتے ہیں؟ اللہ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے توحید و سنت کی ایک سلطنت خدمت حرمین شریفین کے لیے قائم کی. یہ کون ہے، ان کا کون ہے؟ یہ تو جہاں قدم رکھتے وہاں نحوست آتی ہے. رب بنا اے پروردگار ہمارے، ٹیڑھے نہ فرما ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دی، دیجیے اپنے ہاں سے رحمت، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں. حدیث میں ہے حضرت اسماء نے پوچھا کیا ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہوتے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اور پھر آپ نے دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھو، یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب، قلب قلوبنا علی دینک و علی طاعتک. آپ نے فرمایا مومن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان میں، یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہے وہ موڑ سکتا ہے. خدا ہمارے دل کو ہمیشہ دین سوی پر، دین اسلام پر مستقیم فرما. ربنا انک جامع الناس لیوم، اے پروردگار آپ اکٹھے کریں گے لوگوں کو اس دن، لا ریب فی، جس کے آنے میں شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرے گا وعدے کا، جو کہاں وہ ہوگا. نجرانیوں کو بہت غرور تھا کہ ہم بڑے مالدار ہیں، قیمتی شال پہنے ہوئے ہیں، ہماری حکومت ہے. جواب